میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اول میں آپ کے سامنے تین حدیثیں پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین فرمان۔ نمبر ایک، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے، اللہ پاک اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے، تو اللہ پاک قیامت کے روز اس کی مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، قیامت کے روز اللہ پاک اس کا پردہ رکھے گا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث بیان کی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے اس وقت بیان کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان جو سے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی۔ تین حدیثیں آپ کے ساتھ جو بھی میں نے شیئر کی ہیں، تینوں میں ایک خوبصورت معاشرہ کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ ہم جنگل میں رہتے ہی نہیں ہیں، ہم انسانوں میں رہتے ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرے، اس کے اصول اور طریقہ یہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، سورہ حجرات میں اس کو انما المؤمنون اخوۃ سے جب ہم پڑھتے ہیں تو آگے تک ٹھیک ٹھاک طریقے کار بیان کیا گیا ہے کہ کیسا معاشرہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یعنی ایک ہے آپ کی میری عبادات، ان عبادات کا میں ذکر کر رہا ہوں جس میں ہمیں نماز کیسے درست پڑھنی ہے، روزہ کیسے درست رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے درست دینی ہے، حج کیسے درست کرنا ہے۔ اس میں ہمارے درمیان زکوٰۃ میں تو کوئی انوالو ہو جائے گا کہ اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ دینی ہے تو کس کو دینی ہے، لیکن کئی معاملات ایسے ہیں جن میں کوئی اور دوسرا انوالو نہیں ہے۔ یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز میں مجھے اللہ کے لیے پڑھنی ہی ہے، نہ اللہ کے لیے تو بیچ میں کوئی اور کوئی ہے نہیں۔ عرفات کے میدان میں مجھے اگر وقت گزارنا ہے تو وہ میں نے وقت گزارنا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم اور اللہ تعالیٰ کی عبادات، یعنی یہ سب عبادات کی طرف میں لے کے جاؤ، کیونکہ عبادات میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تعریف عبادت کی ہے، ڈیفینیشن عبادت کی بہت خوبصورت ہے، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ یہ ایک شارٹ ڈیفینیشن ہے عبادت کی، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ ہمیں ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب عبادت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب یہاں جو میں نے معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، یہ معاملہ معاملات سے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ سے ہے، پڑوسی کے تعلق سے، گھر کے تعلق سے، رشتہ داروں کے تعلق سے، آپس میں ہم اٹھتے بیٹھتے کلیگس، ہم آپس میں ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کے تعلق سے ہمیں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہم لوگوں سے رابطے رکھتے ہیں. اگر آپ جیسے وکلا کمیونٹی کے ہیں تو ہمیں ہمارے کسٹمر سے واسطہ پڑتا ہے، ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں، ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اگر ان تمام تر پہلو کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ اور رابطہ ہی ایک رہتا ہے. اس کو آپ کہہ لیں ڈیلنگ، باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے ڈیلنگ، ہمیں ڈیلنگ کرنی کیسے ہے. ہمیں جب ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے تو کتاب میں لکھا ہے تمہارا واسطہ جسموں سے کم دلوں سے زیادہ پڑتا ہے. ہمارے ایٹیٹیوڈ اور ہمارے انداز سے لوگوں کے جسم کم متاثر ہوتے ہیں، ان کے دل زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ہم ہاتھ نہیں چلاتے، ہم تو زبان سے کام لیتے ہیں نا، تو زبان کا جو اثر ہے اچھا یا برا وہ دل پر پڑتا ہے، نہ کہ جسم پر پڑتا ہے. تو ہمیں اپنی ڈیلنگ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ایک نظریہ اور ایک تصور ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے کہ آپ مجھ سے اگر کوئی بات یا ڈیل کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، بس میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، سڑک پر چل رہے ہیں، مسجد میں نماز میں لوگوں کے ساتھ ہیں، جنازے میں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، بازار میں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے کورٹ کے اندر لوگوں کے درمیان میں ہیں، ہمارے ساتھ عام آدمی بھی ہے، خاص آدمی بھی ہے، مظلوم بھی ہمارے آس پاس میں ہے، ظالم بھی ہمارے آس پاس میں ہے، مطلب ایک مکس ہیں ہم جہاں بھی ہم ہوتے ہیں. تو اب ہمیں لوگوں کے ساتھ انداز کیسا رکھنا ہے، اس میں ایک پہلو جو ہمارے سامنے آیا، جو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو بہت واضح ایک کہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہم تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. قرآن نے بھی کہہ دیا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان ہی بھائی بھائی ہیں. پھر فرمایا وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے. اب جہاں ہمیں یہ پتہ چلے کہ میرے اس انداز سے میرا کوئی مسلمان بھائی پر میں ظلم کر رہا ہوں، اب ظلم کو پڑھنا پڑے گا، ظلم کی ڈیفینیشن پڑھنی پڑے گی، کون کون سی باتیں ظلم میں آتی ہیں. بعض باتیں ظلم میں نہیں آتی، ہم سمجھتے ظلم ہیں، بعض باتیں ظلم میں آتی ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ ظلم تھوڑی ہے، میرا حق ہے. بعض لوگ اپنا حق بھی ظلم کے ساتھ لے لیتے ہیں. کہاں کا بندہ ظلم کر لیتا ہے اور اسے کانوں کان پتہ نہیں چلتا کہ میں ظلم کر گیا، یہاں تک اپنی جان پر ظلم کر لیتا ہے، خود گناہ کرنا کہ اس سے کسی اور کو اگرچہ نقصان نہیں ہو رہا مگر اپنی جان پر ظلم کرنا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو ایک نبی کی دعا ہے جو کہ عاجزی پر مبنی ہے، انکساری پر مبنی ہے، لیکن ہم غلاموں کے لیے اس میں تعلیم ہے. یہ عموماً وہ آیت کریمہ میں یہ پڑھی جاتی ہے، اس کا ختم ہوتا باقاعدہ، اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں. انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے، اپنے اوپر ظالموں میں سے ہوں. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ظلم ہے کیا اور میں کہاں کہاں ظلم کر بیٹھتا ہوں، کہ ظلم اندھیرے میں ہے. یاد ہے قیامت کے دن ظلم اندھیرے میں. تو ہمیں ظالم بن کے تو جینا ہی نہیں ہے. اور ظالم ایک لفظ ایسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں یہ جلاد ہے، عجیب سارا حال ہے. جلاد کو بھی جلاد بولو تو اس کو بھی برا لگا، جیسے اندھے کو بول اندھے تو اس کو برا لگتا ہے، کالے کو بول کالا اس کو برا لگتا ہے. ظالم کو جب بولو گے نا تو ظلم کر، وہ خود بھی نہیں سمجھتا کہ میں ظالم ہوں، وہ بولتا ہے میرا حق ہے، کیونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے ظلم کو، کہ ظلم ہے کیا، ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، کن کن چیزوں میں ظلم آ جاتا ہے. تو اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس پر ظلم نہ کرے، تو اب کون کون سی بات ہے. اچھا ظلم میں ہمارے ماں باپ بھی آتے ہیں، ان پر بھی ظلم ہو جاتا ہے، بیوی پر ظلم ہوتا ہے، باپ رے باپ، ہمارے یہاں تو بیوی پر بہت ظلم ہوتا ہے، اور باہر بیوی شوہروں پر ظلم بہت زیادہ کرتی ہے، کیونکہ اس کو ایک کلچر ڈفرینس ہے. ہمارے یہاں عورت کا پہلو کچھ اور ہے، اور اگر ویسٹرن میں جاتے ہیں کسی اور کنٹری تو وہاں عورت کا پہلو کچھ اور ہے. بیسٹ وے ہے معتدل، درمیانہ ہو، کہ مرد عورت کے حق ادا کرے، عورت مرد کے حق ادا کرے، دونوں میں سے کوئی کسی پر ظلم کیوں کرے. اور بعضوں کا ظلم ہوتا نہیں، ہم سمجھتے کہ ظلم ہو رہا ہے، جیسے آپ بیوی کے ساتھ حق تلفی نہیں کر رہے مگر اسے وہ اپنا حق سمجھتی ہے کہ یہ میرا حق ہے، مگر وہ اس کا حق نہیں ہے. ایک میچور انڈرسٹینڈنگ کا ہونا اور ہے، ایک شرعی حق کا ہونا کچھ اور ہے. کہ ایک شرعی حق ہے نہیں ہوتا اس کا، مطلب نہیں دیتے تو نہیں دیتے، وہ کہتے دیں آپ میرا حق ہے، وہ حق نہیں اس کا، نان نفقہ اس کا حق ہے، تو نان نفقے کی جو ڈیفینیشن ہے, نان نفقہ جو عرف اور عادت کے مطابق ہے, روٹی کپڑا مکان وغیرہ, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا حق ہے جو مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کو یہ دوں. تو کئی صورتوں میں حق نہیں ہوتا سامنے والے کا, مگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے. اگر ہم اس کو وہ نہیں دیتے تو ہم نے ظلم نہیں کیا, الگ وہ سمجھے گا کہ ہم اس پر ظلم کر رہے ہیں. اسی طرح عورت کے شوہر کے حقوق ہیں, لیکن ہر کام حقوق میں شامل نہیں ہوتا. کچھ کام صرف اخلاقیات کے دائرے میں ہمارے معاشرتی انداز کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سوسائٹی ہے, معاشرہ اور ہمارا کلچر ایسا ہے کہ عورت یہ کام کرے گی تو اس کا گھر چلے گا. مگر عورت اگر وہ کام نہیں کرتی تو مرد اس کو اس معاملے میں مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر پھر ظلم ہو جائے گا, کیونکہ وہ اپنی لائن کراس کر رہا ہے, یعنی حد سے تجاوز کر. عورت اگر حد سے تجاوز کرتی ہے مرد کے معاملے میں تو وہ لائن کراس کرے گی. اگر مرد عورت کے معاملے میں تجاوز کرے, یہی معاملہ والدین کا ہے کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ حد کراس کرتے ہیں تو ماں باپ ظلم کر بیٹھیں گے. اگر اولاد ماں باپ کے تعلق سے حد کراس کرتی ہے تو وہ ظلم کر بیٹھیں گے. اب پتہ یہ چلا پیارے اسلام بھائیوں, آپ کی بھی لائن ہے, میری بھی لائن ہے. میں بیان کر رہا ہوں, میری بھی ایک لائن ہے, آپ کام کر رہے ہیں, آپ کی بھی ایک لائن ہے. ہر ایک کی لائن کو الگ الگ ڈیفائن کیا ہے شریعت و دین نے. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ جسٹ ایک یوں سمجھیے کہ رائٹس آف پیرنٹس کی آواز نہیں ہے, ماں کی الگ آواز ہے, باپ کی الگ آواز ہے. صرف رائٹس آف چلڈرن کی آواز نہیں ہے, بیٹی کے الگ رائٹس بیان کیے ہیں, بیٹے کے الگ رائٹس بیان کیے. یعنی یہ اس کی خوبصورتی ہے. ہمارے دین صرف یہ نہیں کہتا کہ رائٹ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو, نہیں, صرف یہ نہیں ہے. اس کی بھی ڈیفینیشن, اس کو بھی کیٹیگرائز کیا ہے. یوں سمجھے آپ کہ اگر فار ایگزامپل کہ اگر آپ کا پڑوسی رشتہ دار اور مسلم ہے تو اب اس کے تین حق ہو گئے, حق کے پڑوس, حق کے مسلم, حق کے قرابت داری, تین حق ہو گئے. اگر آپ کا پڑوسی قرابت دار نہیں ہے, صرف مسلم ہے, حق کے پڑوس اور حق کے مسلم, اب وہ مسلم بھی نہیں ہے, قرابت دار بھی نہیں ہے, تو اب حق کے پڑوس ضرور پائے گا. تو یہ ایک لائن ہے. جیسے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہماری بڑی ڈسکشن غیر مسلم تعارف سے چلتی ہے, اسلام و دین کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ دھوکہ, جس کا لفظ ہے نا دھوکہ, اب دھوکے کو سمجھنا پڑے گا دھوکہ ہے کیا. ہر ایک کو ہم دھوکہ سمجھے یہ ضروری نہیں ہے, اور جس کو ہم نہیں سمجھتے دھوکہ وہ دھوکہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو دھوکہ کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو دین ہمارا کہتا ہے کہ کافر کو بھی دھوکہ دینا ناجائز ہے. کافر کو اگر ہم دھوکہ دیں گے تو کافر دین کے قریب آئے گا ہی کیسے. تو مسلمان تو اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہے نا, یہ تو مسلمان کی خصوصیت ہے. تو اب میں صرف ایک ظلم پر ہی ڈسکس کروں گا تو شاید, یعنی ظلم کو سمجھنا بہت ضروری ہے پیارے اسلام بھائیو, اور اس کو پڑھنا ضروری. اس لیے ظلم کا انجام رسالہ میں تو مشورہ دوں گا ہمارے ذمہ داران کو کہ یہ رسالہ ہمیں ظلم کا انجام لینا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ اس کو رسوا نہ کرے. اب ایک فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, یعنی یہ حدیث ایک بار پڑھ کے ہم نکل گئے, لیکن اب اس کو تھوڑا سا غور کریں. فرمان کس کا ہے؟ آپ جو کتاب پڑھتے ہیں اپنی وکالت کی تو صرف پڑھ کر نہیں نکل جاتے آپ, ایک عبارت کو, ایک لائن کو آپ ہزار دفعہ پڑھ چکے ہو گئے, اور شاید ہر دفعہ پڑھنے میں کوئی نئی چیز سمجھ میں آتی ہوگی. آپ سوچئے جب آپ کی میری لکھی ہوئی کتاب کا یہ عالم ہے تو رسول پاک کے فرمان کا عالم کیا ہوگا. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میں آپ کو وہ عشق کی بات کرتا ہوں, بہت بڑے بزرگ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وقت کے غوث گزرے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرے اور اس ارشاد پاک میں اگر وہ اپنے لفظ ملائے گا, میں پہچان لوں گا کہ اس کا لفظ کون سا ہے اور نبی پاک کے لفظ کون سے. لوگوں نے اسے پوچھا حضور یہ کیسے آپ پہچان لیں گے, تو فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرے گا تو جہاں جہاں رسول پاک کا فرمان نکل رہا ہوگا اس کی زبان سے, اس لفظوں کے ساتھ نور کی کرنیں ہوں گی, اور جیسے ہی اپنے لفظ شامل کرے گا وہ بجھا ہوا لفظ ہوگا, اس میں نور نہیں ہوگا. میں پہچان لوں گا کہ اس کے لفظ یہ ہیں اور مصطفیٰ کریم کے لفظ یہ ہیں. یہ ان کی معرفت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ ان کا قرب کی برکت تھی کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اتنی گہری نظر سے وہ دیکھ لیا کرتے تھے. اللہ جس کو چاہے, اب کسی کے ہو سکتا ہے یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ جسے چاہے, حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے یہ کشف دیا تھا. کشف سمجھتے جو نظر آ جاتا ہے, جو چھپی ہوئی چیز نظر آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کشف دیا تھا کہ جب آپ کے ساتھ کو بیٹھ کر وضو کرتا, چونکہ وضو گناہ لے کر نکلتا ہے, وضو کا پانی, ہاتھ کے گناہ, منہ دھوتے تو منہ کے گناہ, پاؤں دھوتے تو پاؤں کے گناہ, یہ وضو کا پانی گناہ لے کر نکلتا ہے. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی شخص وضو کرتا تو اس کے وضو سے جو گناہ نکلتے تھے امام اعظم کو وہ گناہ نظر آتے تھے. جیسے کر کے ایک شخص والدین کا نافرمان تھا, آپ نے اس کے وضو کے پانی میں دیکھا کہ اس کے والدین کی نافرمانی کا گناہ نکل رہا ہے, تو آپ نے اس کو فرمایا کہ بیٹا ماں باپ کی نافرمانی مت کیا کر. تو یوں اس کو پھر آپ توبہ کرواتے تھے. اب یہ آپ کو استدراج نہیں تھا, یہ آپ کا, یہ آپ کی کرامات تھی, آپ کا کشف تھا. لیکن ہم اپنے امام پر قربان جائیں, ہمارے امام ہم حنفی ہیں, ہمارے ایک تعداد ہمارے حنفی ہے, اگر جو شافعی بھی امام شافعی بھی حق پر ہیں, امام امام حنبل بھی حق پر ہیں, امام مالک بھی حق پر ہیں, اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ چاروں سگے بھائی سے بڑھ کر ہیں. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہمارے امام ہیں. آپ کا جب یہ معاملہ تھا, یہ کش والا معاملہ, تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی, یا اللہ مجھ پر تیرے بندوں کے عیب کھلتے ہیں, مجھ سے یہ کش واپس لے لے. آپ سے یہ کش واپس لے لیا گیا. اب یہاں رکے ہیں, ایک طرف ہمارے امام ہیں جنہیں قدرتی طور پر یہ نعمت ملی تھی, یہ انعام تھا آپ کے اوپر کہ لوگوں کے عیب نکلتے تو آپ توبہ کروا دیتے. اس پر لوگوں پر عیب ظاہر ہونا نہیں ہوتا تو آپ ان کو توبہ کروا دیتے تھے, یہ ایک مخلوق کے لیے بہتری تھی. مگر آپ اس کو روا نہیں رکھتے تھے, آپ نے اس کو گوارا نہ کیا کہ مجھ پر اللہ کے بندوں کے عیب کھلیں, یہ ہمارے امام اعظم ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں, کہ ہم ڈھونڈے گئے یار عیب کدھر ہے, کچھ تو نکال, نکلے گا نہیں تو بات بنے گی نہیں, کیس میں جان نہیں آئے گی. اب عیب ہے تو کیا, عیب نہیں ہے تو کیا. یعنی اب آئے آگے, فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرے, مجھ سے آپ کو مسلمان بھائی رسوا نہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا آگے بڑھ کر, جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا. ہمارے عیب ہمارے رب پر تو کچھ چھپ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے اعمال پر کتنی کیسی ہوتی ہے, اور اس کی معرفت کی ایک بات, اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان کی بات پر میں یہ بات یاد آ رہی ہے, موضوع چلا ایک, وہ بھی بزرگ ہی تھے جن کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں. وہ کپڑا بناتے تھے, ہاتھوں سے کپڑا بنتا تھا پہلے, بڑا خوبصورت کپڑا, بڑا ہی عالی شان کپڑا بنا کر, اور بڑی عمدگی اور اپنی ساری مہارتیں آپ نے اس اپنی پروڈکٹ میں خرچ کر دیں. جو پروڈکٹ تیار ہو گئی تو آپ لے کر بازار گئے اور ایک دکاندار کے سامنے آپ نے اپنا یہ پروڈکٹ رکھی کہ قیمت اب لگے گی. حضور یہ اتنے کا لوں گا میں, اب قیمت بہت کم. اب وہ رونا شروع ہو گئے جنہوں نے بنایا تھا کپڑا, ارے حضور آپ ناراض ہو گئے, یہ میں قیمت بڑھا دیتا ہوں, آپ نے دل پہ لے لیا. اب ان کا رونا نہ رکے, بولا حضرت معذرت چاہتا ہوں, آپ کا دل دکھ گیا, میں قیمت بڑھا دیتا ہوں. تجھے کیا لگتا ہے کہ میں کپڑے کی قیمت سن کے رو رہا ہوں؟ میں اس لیے نہیں رو رہا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اس کپڑے کے بنانے میں اپنی ساری مہارت خرچ کر دی, مگر جب میرا یہ کپڑا کسی مجھ سے ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے اس میں اتنے عیب نکالے کہ اس کی کوئی قدر ہی نہ چھوڑی. میں نے اپنے طور پر اپنے رب کی عبادت بڑی عمدگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جب قیامت کے روز میرے رب کی بارگاہ میں میرے نمازیں پیش کی جائیں گی تو نہ جانے میری نمازوں سے کتنے عیب نکلیں گے, میرے اعمال سے کتنی خرابیاں نکلیں گی. جس طرح تمہارے نزدیک میرے اس کپڑے کی کوئی قدر نہ رہی تو نہ جانے میری عبادت کی میرے رب کے یہاں کیا قدر رہے گی. بس میں اپنے اس نااہلی کو یاد کر کے رو رہا ہوں, یعنی وہاں رونا ان کا خوف خدا کے لیے تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت, یعنی اللہ پاک جس کا عیب چھپائے. اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں, کیا لوگوں میں, کیا لوگوں کے علاوہ, کیا گھر میں, کیا بازار میں, کیا پروفیشن میں, کیا نان پروفیشنل لائف میں, کیا فیملی لائف میں, ہم ہر جگہ دیکھیں تو ہمیں سے ہر ایک عیبوں سے بھرا ہوا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو میرے قریب کوئی نہ بیٹھ سکتا. کون بیٹھتا, یعنی اگر میں سامنے والے کو میں جھوٹ بول رہا ہوں, دھوکہ دے رہا ہوں, اس کو فراڈ کر رہا ہوں, اس کو میں مطلب کہ ناجائز طریقے سے میں اس کو بوتل میں اتار رہا ہوں, اور میرے اس تمام تر رویے سے بدبو نکلتی, اور سامنے والے کو آ جاتی اور نہیں نہیں آپ غلط کر رہے ہو کیونکہ بدبو آ گئی آپ کے اندر سے، تو ایسے تو پھر ہمارے قریب تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا، ہم غیبت کرتے، جھوٹ بولتے یا کوئی اور گناہ ہم سے ہو رہا ہوتا۔ تو گناہوں سے لتھڑا ہوا آدمی، یہ اللہ نے اس کے عیبوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ آپ کو اپنے رب کی رحمت بتاؤں، میں آپ کو، ہم روتے ہیں اللہ کے خوف سے، جب ہم روتے ہیں اللہ کے خوف سے تو کوئی بندہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہمیں دیکھ کر کہتا ہے یہ کتنا نیک آدمی ہے کہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ وہ بندہ جس گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی تھی، اللہ نے اس گناہ کے باوجود اس کا گناہ ظاہر نہیں کیا لوگوں پر کہ لوگ اسے نفرت کریں گے، اللہ نے اس گناہ پر رونا لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم کر رہا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں۔ یعنی اس پہلو کو سمجھ رہے ہیں آپ، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ کون کرتا ہے ایسا کہ میں نے رب کی نافرمانی کی، رب کے غضب کو ابھارا؟ نافرمانی کرنا رب کے غضب کو ابھارنا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، رشوت کا لین دین کرنا، وعدہ خلافی کرنا، بدکاری کرنا، گانے بجے سننا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، داڑیاں منڈانا، نماز قضا کرنا، وعدہ خلافی کرنا۔ کتنے ہیں، کوئی بد اخلاقی ہیں، کچھ گناہ ہیں، کچھ ناجائز کام ہیں، کچھ حرام کام ہیں، وہ مطلب بندہ کر ہی رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہا ہوتا، اپنے رب کی نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں کر رہا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے گویا کہ عیب کو چھپا کر رکھا ہے، نہیں ظاہر فرما رہا۔ مگر جب اسے ندامت ہوتی ہے اور جب اللہ کے حضور رو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر اس کا رونا ظاہر کر دیتا ہے اور لوگ اسے محبت کرتے ہیں کہ نیک آدمی ہیں، جبکہ اس کا گناہ اگر کھل جاتا تو اس پہ کوئی تھکتا بھی نہ، مگر چونکہ اللہ نے اس کے گناہ چھپائے اور اس کی یہ خوبی جو اسی گناہوں کی وجہ سے رونا ہے، اسی گناہ کی وجہ سے رونا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا پسند آ رہا ہے، اور کوئی تعجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس رونے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ بخش کے اسے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ ایک کتاب ہے مقتت المدینہ کی، اس کے مقدمے میں، ابتدا میں، شروع کے پیجز میں یہ بات میں نے پڑھی ہے، ایک شخص کو گناہ ہو گیا، اس سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اس سے جب گناہ ہو گیا اس سے تو اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اب یہ لکھا ہے کتاب ہے کہ یہ دوڑ رہا تھا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اس کا یہ گناہ پر رونا اور گناہ پر بے قراری اور ندامت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا شمار صدیقین میں کر دیا۔ صدیق یہ اولیاء کرام کی سب سے بڑی، سب سے بڑا درجہ ہے۔ گناہ کی ندامت انسان کو ندامت وہاں لا کر بٹھا دیتی ہے جہاں شاید کوئی اور نیکی نہ لا کر بٹھا سکتی ہو، کیونکہ وہاں یہ اپنے رب سے ڈرتا ہے نا، جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کر دے گا، فرشتوں گواہ ہو جا میں نے اس کے گناہ معاف کیے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مگر سچی توبہ بندہ لائے بھی تو صحیح نا، توبہ صرف گالوں پر چپت مار لینے کا، ناک پر انگلی لگا لینے کا اس کا نام نہیں ہے۔ الندم و توبتن، الندم و توبتن، ندامت توبہ ہے، کیونکہ توبہ کے لیے ندامت کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی گلٹی فیل ہوگا، میں خود کو گلٹی فیل نہیں کر رہا، کوئی گلٹی نہیں ہے، ارے چلنا یار، یعنی بعض لوگ تو ہم لوگ جری ہیں، جری جرت ہے۔ ہم اگر اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھیں نا غلطی سے، جیسے جس کو آپ کہتے ہیں قتل عمد قتل خطا ہے نا، دو اگر بندہ مطلب کوئی ہو گئی مسٹیک، تو بائی مسٹیک ہی ہوتی ہے نا، مسٹیک بائی انٹینشن نہیں ہوتی، جو ارادے کے ساتھ کی جائے وہ مسٹیک نہیں ہے، وہ تو اٹیم ہے، مسٹیک تو بائی مسٹیک ہے، کوئی کہے مجھے بھول ہو گئی، دیٹ مینس بھول سے بھول ہوئی ہے، جان بوجھ کر بندہ بھول تھوڑی کرتا ہے، جان بوجھ کر تو کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہیں عادی مجرم، ہم جیسے لوگ ہیں نا عادی مجرم ہیں، ہم جیسے لوگ جری ہیں، ہم جیسے لوگ گناہ پر ڈٹے ہوئے لوگ ہیں، ان میں اور جو گناہ پر ڈٹا ہوا نہیں ہے ان میں فرق ہے۔ یعنی گناہ بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ تم سے دن میں 70 بار گناہ ہو جائے، تم 70 بار توبہ کر لو تو تم گناہ پر اصرار کرنے والے یعنی گناہوں پر جمع ہونے والوں میں تمہارا شمار نہیں ہوگا۔ مگر وہ توبہ کون سی ہے؟ وہ توبۃ النصوح، جس کا لفظ آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہوں گے، توبۃ النصوح، سچی توبہ، خالص توبہ، جس میں ندامت سر فہرست ہے۔ چند ارکان ہیں توبہ کے، ان میں سب سے اہم ترین جو رکن ہے نا اس وہ ندامت ہے، اور وہ رب جانتا ہے کہ کون نادم ہے کون نادم نہیں ہے۔ آپ میرا بیان سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی تعجب نہیں ہے کہ اس وقت آپ کا دل رو رہا ہو، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہو، آپ سن مجھے رہے ہیں، توجہ سارے رب کی طرف ہے، اور مولا بس مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ اللہ جانتا ہے کہ کون معافی مانگ رہا ہے کون معافی نہیں مانگ رہا ہے، کوئی سامنے پھٹ پھٹ کر رو رہا ہے، مگر اس کی نظر رب پر نہیں ہے، لوگوں کی تعریف پر ہے، اور کوئی دل میں رو رہا ہے کہ اس کی نظر لوگوں کی تعریف پر نہیں ہے، صرف رب کی رحمت پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو ندم و توبت، ندامت توبہ ہے، اگر ندامت ہی نہیں ہے، اگر ندامت توبہ، امام غزالی علیہ رحمٰن نے خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں ندامت توبہ ہے، کہ ندامت بھی رب کی توفیق سے آتی ہے، کہ اللہ نے اس کو توفیق دی کہ اسے گناہوں کا احساس ہوا۔ مگر بندے کو گناہ کا احساس ہے، کون سا میرا حق ہے، بعض لوگ گناہ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں میرا حق ہے، گناہ حق کیسے بن جاتا ہے؟ حق تو لیا جاتا ہے، گناہ تو چھوڑا جاتا ہے، تو گناہ چھوڑنے والی شے ہے، گناہ لینے والی شے نہیں ہے، گناہ تو ترک کیا جائے گا۔ تو ہمیں اس چیز کو جو ابھی تو ایک پہلی حدیث میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، تو یہ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ظلم کیا ہے، رسوا کرنا کیا ہے لوگوں کو، میرا کردار یا میرا وجود یہ مسلمانوں کی رسوائی کا نہیں بلکہ ان کی نیک نامی کا سبب بنے، میں لوگوں کے عیب کھولنے کا نہیں لوگوں کے عیب چھپانے کا سبب بنوں، میں لوگوں پر ظلم نہیں میں لوگوں سے ظلم دور کرنے کا سبب بنوں۔ کہتے ہیں ظالم و مظلوم دونوں کی مدد کرو، حدیث میں آیا ہے، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ہم سمجھ گئے، ظالم کی مدد کیسے ہو؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ تو اس کو سمجھنا، چونکہ ہم اس علم کو جس کا میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں، ہم اس علم کو اس کی گہرائی کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر پاتے، ایک بڑے سطح تک دیکھتے ہیں، نہیں یار ایسا تو ایسا بھی ہوگا، یہ ایسا ہے نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ اور مزید میری بات واضح ہو جائے گی، جس بات کو میں ذکر کر رہا ہوں یہ علم کتنا ضروری ہے اور شریعت کے ان اصولوں کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ دو اصطلاح ہیں، تعزی متعزی، ایک آپ کا حق ہے، میں نے نہیں دیا، میں نے آپ کو اذیت دی، مگر آپ کا حق نہیں ہے اور آپ کو برا لگ گیا، آپ متعزی ہو گئے، آپ نے مجھے کہا عمران یا یہ تمہارا چشمہ مجھے چاہیے، مجھے میں برا لگائے گا مجھے، بھائی یہ چشمہ میرا ہے نا میں نہیں دے سکتا، نہیں یار آپ چشمہ دو مجھے برا لگے گا، اب آپ کو برا لگے، میں بھائی کیوں چشمہ دو، بھائی آپ کو چشمہ دے دوں گا تو میں کیا کروں گا، آپ نے کہا نہیں یار عمران آپ کا چشمہ چاہیے، مجھے بات بری لگے گی، اور آپ کو واقعی بری لگ گئی، ناراض ہو گئے، اس کو کہتے ہیں متعزی، میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، متعزی کہتے ہیں اذیت کو اوڑھ لینا، آپ نے اذیت اوڑھی ہے، میں نے آپ کو اذیت دی نہیں تو میرا چشمہ ہے، اب آپ کا چشمہ ہے میں رکھ کر بیٹھ گیا، بھائی میرا چشمہ دو، میں کیا کروں گا، بھائی میں نہیں دیتا، جاؤ جو کرنا کر لو، اب یہ ہے اذیت، اب میں گناہگار، اس میں میں گناہگار ہی نہیں ہوں، کیونکہ وہ آپ کا حق ہی نہیں تھا، میں کو آپ کا حق تھوڑی کھایا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے اور مجھ پر وبال آ جائے گا، آپ کو قسم ہے آپ کو یہ کرنا، بھائی تمہیں دینے سے میرے قسم لگ جائے گی، قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں، بھائی قیامت کے دن کون کہاں کھڑا ہوگا تمہیں پتا ہے، یہ ہمارے جملہ ہے نا، قیامت کے دن میں تمہیں پکڑوں گا، بھائی تم کدھر کھڑا ہوگا قیامت کے دن تجھے پتا ہے، تو اپنے رب کے حضور کس حال میں کھڑا ہوگا تجھے پتا ہے کہ تو کہتا ہے قیامت کے دن پکڑوں گا، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے اللہ قیامت کے دن تیری میری بخشش کرے، نہ تیری پکڑو نہ میری پکڑو، میں یہاں پر میں اپنے پیر صاحب کا جملہ کوٹ کروں گا، اللہ ان کا سایہ دراز کرے، واللہ اتنی خوبصورت بات کی، بہت پیاری بات، آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو جب معافی کی باتیں کرتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے نہ میں جہنم میں جاؤں نہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں جائے، یہ کتنی خوبصورت بات ہے، لہذا جس نے میری جان کو میرے مال کو نقصان پہنچایا میں نے اس کو معاف کیا، یہ ایک یہ نا یہ معافی کروا لینا، جب میں دعوت اسلامی میں آیا اور یہ دین کی سارا شروع ہوا تو ایک مصروفیت رہتی ہے، تو میرے ماں باپ دونوں دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کو گری کے رحمت کرے، میرے دونوں ماں باپ مجھے یہ کہتے تھے کہ تو کام کر دین کا دعوت اسلامی کا، ہم قیامت کے دن تجھے پکڑیں گے نہیں کہ تو نے ہمارا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، ہم نے تجھے ہمارے حق معاف کیے تاکہ تو قیامت کے دن نہ پکڑا جائے، یہ میرے ماں باپ کا میرے ساتھ کنٹریبیوشن تھا، میں یہاں تو نا تجھے دودھ معاف نہیں کروں گا تو دودھ نہیں بخشوں گا، ارے ماں بھی دودھ پلا دے اب ختم، کیا بخشنا نہ بخشنا، نہ پلاتی تو شاید پکڑ ہو جاتی، مگر یہاں بالکل چینج ہے، ایسے ہیں، اگر والدین کا اتنا سپورٹ نہ ہو تو اب کیا، جب اولاد کو ماں باپ کا اتنا بڑا سپورٹ ہو نا اب اولاد جو نیکی کرتی ہے نا تو ماں باپ کو بھی قبر میں ملتی ہے. ہاں اگر ماں باپ نے ویسے روکا تھا کہ نہیں تو بننی نہیں, حافظ نہیں بن, عالم نہیں بن, تو یہ بننا ہی نہیں ہے, وہ ماں باپ سے لڑ کر بنائے اور ماں باپ اس کے بننے پہ خوش نہ تھے, اب اس کی نیکیوں سے ماں باپ کو حصہ نہیں ملے گا. ماں باپ کو اس وقت نیکیوں سے حصہ ملتا ہے جب ماں باپ اس کے اس نیکی کے کام میں اس کے سپورٹر تھے, معاون تھے, چاہتے تھے بنے. وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے ماں باپ بنے, ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ بیٹا حافظ بنے, بیٹا عالم بنے, بیٹا امام بنے, بیٹا نیک بنے, بیٹا متقی بنے, پرہیزگار بنے, داڑھی والا بنے, مبلغ بنے, نیکی کی دعوت دینے والا بنے, ایک معاشرے کا نیک اور اچھے عمل کرنے والا بیٹا بنے, وہ چاہتے ہی نہیں تھے. بلکہ وہ تو جاتا تھا تو ناراض ہو جاتے تھے. اب وہ ماں باپ کو کیسے حصہ ملے گا اپنی اولاد کی نیکی کا؟ اس سے تو کبھی اس میں کنٹریبیوشن کیا ہی نہیں, بلکہ ورودھ کیا, اگینسٹ چلے. کیونکہ اب ہم جب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نا کہ یار وکیل صاحب کیس لے کر آیا ہوں, اب آپ ہم کو بتاؤ گے بھائی یہ یوں نہیں یوں ہوگا, یوں نہیں یوں ہوگا, یوں نہیں یوں ہوگا. اچھا ہمیں تو نہیں پتا کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا. تو یہ سب ایکسپرٹیز ہوتی ہیں دین کے معاملے میں, ایکسپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ 16-17-20 سال تک جنہوں نے پڑھا, جسے آپ عالم کہتے ہیں, ان کی نالج, ان کی بات اور ان کے ان تمام معاملات کو سمجھنا. ورنہ ہم کیا کہتے ہیں, مولانا بھیا راستہ نکال لیتے ہیں. یہ ہمارے ایک جملہ کا یار, مولانا راستہ نہیں نکالے گا تو کون نکالے گا؟ آپ بھی تو راستے نکال دیتے ہو یار, وکیل کے پاس جاؤ وہ راستہ نکال دے گا, اور اچھا وکیل اچھا راستہ نکال دے گا. کیوں بھائی آپ کیسے راستہ نکال لیتے ہو؟ جب آپ راستہ نکال سکتے ہو تو مولانا کیوں نہیں نکال سکتا؟ آپ کو اپنی کتاب کی مہارت ہے اور اس کو رب کی کتاب کی مہارت ہے. خشک و تر شے کوئی ایسی نہیں جس کا علم قرآن میں نہ ہو. قرآن میں اتنا علم ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے کہ میری اونٹ کی رسی کھو جائے تو اس سے بھی میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. اچھا یہ پڑھنے کے بعد سارے قرآن میں رسی ڈھونڈنے لگ گئے اور خود ہی کھو گئے. تو پھر ہمارے علماء نے فرمایا کہ قرآن سے کھوئی ہوئی اونٹ کی رسی مل جاتی ہے. ڈھونڈنے کے لیے عبداللہ ابن مسعود جیسا مفسر چاہیے. ہر تیرے میرے کا کام نہیں ہے. بہت تیرے اسے گمراہ ہو گئے, بہت تیرے سے ہدایت پا گئے. اس کی پری ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے قرآن کو, حدیث کو, تفسیر, شرح وغیرہ کو. تو اللہ ہمیں ظلم سے بچائے, سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اس کی بندگی کے ساتھ جئیں اور اس کے بندوں کے حق ادا کرتے کرتے جئیں. قیامت کے دن اس حال میں اٹھنا یہ فائدہ دے سکتا ہے کہ ہم مظلوم ہوں, اور یہ حال میں قیامت کے دن اٹھنا کہ ہم ظالم ہیں, ہمیں مروا دے گا. لہذا دنیا سے بندہ اس حال میں جائے کہ ظالم نہ ہو. جتنے حقوق ہیں گھر والوں کے, اولاد کے, بیوی بچوں کے, پڑوسیوں کے, رشتہ داروں کے, بزنس میں, لائف دیگر, کیونکہ ہماری زندگی صرف بزنس نہیں ہے, پروفیشن نہیں ہے. پروفیشن آپ کے 7-8 گھنٹے کے پروفیشن لائف ہے, اس کے علاوہ تو اور زندگی کے کئی اور ہمارے پورشنس بنے ہوئے ہیں. اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم زندگی کے کئی پورشنس کے اندر حق تلفی کر بیٹھے ہوں گے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور آنکھ بند ہو جائے گی. کل ہی میرے پاس ایک پوسٹ آئی ہے, ایک دن پہلے دولہا تھا, ایک دن بعد انتقال ہو گیا, ہے نا, وہ جوان ہے. میرا ابھی حال میں ایک جگہ بیان ہے, میں ایک ایسے شخص کے یہاں بیان کے لیے جاؤں گا کہ جس کے 16 سال کا بیٹا انتقال کر گیا ہے. جوان بیٹا انتقال, 16 سال کا جوان بیٹا. تو کتنی بے اعتبار ہے دنیا, موت کا انتظار ہے دنیا. تو اگر واقعی اگر بات سمجھ میں آ گئی نا کہ وہ ہے نا کہ ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے, تو بجا لے چاہے جتنا, 4 دن کا ساز ہے. تو یہ دنیا کی جب یہ چیزیں سامنے رہتی ہے نا, ہمارے سامنے وہ لوگ آتے ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں, جو اپنے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہ پائے, اپنی خریدی ہوئی گاڑی کو نہیں چلا پائے, جن خوشیوں کے لیے انہوں نے سب جمع کیا تھا ان خوشیوں کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پائے اور قبروں میں اتر گئے. تو وہ بہادر شاہ ظفر کی آپ کو نظم یاد آ جائے گی, لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں, عمرے دراز مانگتے لائے تھے 4 دن, دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں, بلبل کو باغ باں سے نہ سیاد سے گلا, قسمت نے قید تھی لکھی فصل بہار میں. اس کو کالے پانی کی سزا ملی تھی. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. میں نے اس کلام کو پڑھا ہے, بہت عبرت ہے اس میں. ساری بادشاہت ختم, مغل اعظم کا آخری چشم و چراغ تھا یہ, مغلیہ سلطنت کا. تو نہیں ہے یار دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, بس کامیاب وہ ہے جو رب کو کامیاب کر کے دنیا سے گیا. کامیابی ہے نا, سکسیس کیا ہے, واٹ از دا سکسیس, ایک ورڈ ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ سکسیس کیا ہے, جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا بس وہی کامیاب ہے. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, میرا عید کا دن وہ ہوگا جس دن میں اپنا ایمان سلامت لے کر قبر پہ جاؤں گا, وہ میرا عید کا دن. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا ذکر ہوتا تو بہت روتے تھے. آپ سے عرض کی گئی, حضور اس ذکر پہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا نبی پاک نے کچھ اسی طرح فرمایا ہے کہ یہ قبر جو ہے نا یہ پہلی منزل ہے, جو یہاں پر پھنس گیا پھنس گیا, جو یہاں سے نکل گیا نکل گیا. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر پر جلوہ فرمائے اور فرماتے ہیں اس کی تیاری کرو, اس کی تیاری کرو. بلکہ واضح حدیث موجود ہے, عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. عقل مند کون ہے؟ یہ نبی پاک نے فرمایا جو عقل کل ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم عقل کل ہیں, ہمارا ایمان ہے کوئی ہم میں سے عقل کل نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل کل ہیں. اور اللہ فرماتا ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون کہہ کر سورہ مومنون کی 11 آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ کون کون کامیاب ہے.
میں اپریشیٹ کروں گا دعوت اسلامی کو کہ ہمیں یہاں بیٹھنے سے پہلے آپ نے ایک تو سب سے پہلے ہمیں انوائٹ کیا, بہت شکریہ آپ کا. دعوت اسلامی کا بھی ماشاءاللہ, نو ڈاؤٹ کہ دعوت اسلامی جو ہے کہ پورے پاکستان پورے ورلڈ میں مذہبی حوالے سے کام تو کر رہی تھی, لیکن مذہب کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہ جو پیشہ وارانہ معاملات جو ہیں اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے دیکھا کہ وہ کام کر رہی ہے.
اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں.